سیدی مرشدی محبی و محبوبی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. عنوان ہے بہار عشق حقیقی. بہار عشق حقیقی. عشق دل کو بہار دیتا ہے. عشق دل کو بہار دیتا ہے. جذبہ جان سار دیتا ہے. عشق دل کو بہار دیتا ہے. عشق دل کو بہار دیتا ہے. جذبہ جان سار دیتا ہے. طاعت مختصر پہ میرا کریم. طاعت مختصر پہ میرا کریم. اجر کیا بے شمار دیتا ہے. اجر کیا بے شمار دیتا ہے. طاعت مختصر پہ میرا کریم. طاعت مختصر پہ میرا کریم. اجر کیا بے شمار دیتا ہے. عشق دل کو بہار دیتا ہے. جذبہ جان سار دیتا ہے. اہل دل کے کرم کا کیا کہنا. اہل دل کے کرم کا کیا کہنا. درد دل بار بار دیتا ہے. درد دل بار بار دیتا ہے. اہل دل کے کرم کا کیا کہنا. اہل دل کے کرم کا کیا کہنا. درد دل بار بار دیتا ہے. عشق دل کو بہار دیتا ہے. کیا کرامت ہے نور تقویٰ کی. کیا کرامت ہے نور تقویٰ کی. کیا کرامت ہے نور تقویٰ کی. روح کو ایک قرار دیتا ہے. روح کو ایک قرار دیتا ہے. کیا کرامت ہے نور تقویٰ کی. روح کو ایک قرار دیتا ہے. عشق دل کو بہار دیتا ہے. جذبہ جان سار دیتا ہے. حسن فانی سے دھوکہ مت کھانا. حسن فانی سے دھوکہ مت کھانا. حسن فانی سے دھوکہ مت کھانا. ایک فانی خمار دیتا ہے. ایک فانی خمار دیتا ہے. حسن فانی سے دھوکہ مت کھانا. ایک فانی خمار دیتا ہے. عشق دل کو بہار دیتا ہے. جذبہ جان سار دیتا ہے. حسن فانی سے دھوکہ مت کھانا. حسن فانی سے دھوکہ مت کھانا. ایک فانی خمار دیتا ہے. ایک فانی خمار دیتا ہے. پھول بس اپنی بے وفائی سے. پھول بس اپنی بے وفائی سے. عندلیبوں کو خار دیتا ہے. عندلیبوں کو خار دیتا ہے. عندلیبوں عندلیب کی جمع یعنی بلبل. بلبل جو مشہور ہے کہ پھول پر فدا ہوتا ہے. تو ایک دن پھول مرجھا کے اس کی پتیاں جھڑ جاتی ہیں اور کانٹے رہ جاتے ہیں. یہ حسن فانی کی مثال ہے کہ حسن فانی بھی ایسا ہی ہے کہ شروع شروع میں حسن ہے, اس کے بعد اس میں تغیر آنا شروع ہوا اور جھریاں پڑ گئیں تو وہ چیز غائب ہی ہو گئی. حضرت ہمارے فرماتے تھے پانی بدل گیا, پانی بدل گیا بالکل, وہ شکل ہی نہ رہی, کانٹے معلوم ہو رہا ہے. تو ایسے حسن سے دل لگانا, اللہ کو چھوڑ کر فانی حسن سے جی لگانا زیب نہیں دیتا مومن کو.
پھول بس اپنی بے وفائی سے عندلیبوں کو خار دیتا ہے.
آخری شعر ہے,
راہ تقویٰ میں غم جو ہے اختر, راہ تقویٰ میں غم جو ہے اختر, راہ تقویٰ میں غم جو ہے اختر, زندگی پر بہار دیتا ہے, زندگی پر بہار دیتا ہے, راہ تقویٰ میں غم جو ہے اختر, راہ تقویٰ میں غم جو ہے اختر, زندگی پر بہار دیتا ہے, عشق دل کو بہار دیتا ہے, جذبہ جان نثار دیتا ہے.
تحفہ ماہ رمضان, یہ ملفوظات افادات حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. رمضان المبارک سے روزے میں تہذیب اور تزکیہ نفس کے لیے اسلام نے روزے کو اصول میں سے ٹھہرایا ہے, یعنی روزے سے تزکیہ نفس میں بھی بہت مدد ملتی ہے. مثلا ہمارے حضرت نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ کہ جو آدمی صبح سے لے کے شام تک حلال نعمتوں سے رک جائے گا تو پھر حرام سے کس قدر بچے گا وہ. یہ اس میں تربیت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جو حلال چیزوں سے رک جائے گا تو انشاءاللہ اس کو حرام سے بچنے کی باولا توفیق ہوگی. اور بھی اس کے فائدے ہیں جو یہاں فہرست میں لکھے ہیں, میں ان میں سے کچھ سنا رہا ہوں. فرمایا کہ روزے سے انسان کی عقل کو نفس پر پورا پورا تسلط اور غلبہ حاصل ہو جاتا ہے. نمبر دو, روزے سے خشیت اور تقویٰ کی صفت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے. چنانچہ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں لعلکم تتقون, یعنی روزہ تم پر اس لیے مقرر ہوا کہ تم متقی بن جاؤ. یعنی روزہ بھی جو ہے ذریعہ ولایت ہے اللہ تعالیٰ کی دوستی حاصل کرنے کا, کیونکہ تقویٰ سے دوستی ملتی ہے اللہ کی, تو روزہ بھی ولایت کا ذریعہ ہے, اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے اس سے. روزہ رکھنے سے انسان کو اپنی عاجزی اور مسکنت اور خدا تعالیٰ کے جلال اور اس کی قدرت پر نظر پڑتی ہے. روزے سے چشم بصیرت کھلتی ہے, ملائکہ الہی سے قرب حاصل ہوتا ہے, خدا تعالیٰ کی شکر گزاری کا موقع ملتا ہے, انسانی ہمدردی کا دل میں ابھار پیدا ہوتا ہے. روزہ محبت الہی کا ایک بڑا نشان ہے. جیسے کہ کوئی شخص کسی کی محبت میں سرشار ہو کر کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور بیوی کے تعلقات بھی اس کو بھول جاتے ہیں, ایسے ہی روزے دار خدا کی محبت میں سرشار ہو کر اسی حالت کا اظہار کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ روزہ غیر اللہ کے لیے جائز نہیں. ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمائی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یعنی ماہ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے اس میں قرآن کریم نازل ہوا, لہذا یہ مہینہ برکات الہیہ کے نزول کا موجب ہے, اس لیے اس میں روزہ رکھنے سے اصل غرض جو لعلکم تتقون میں مذکور ہے بوجہ اکمل طریقے سے حاصل ہو جاتی ہے. اور یکم شوال کو روزہ رکھنا حرام ہوا، کیونکہ وہ ایسا دن ہے کہ اس میں تمام مسلمان اپنے پروردگار کے مہمان ہوتے ہیں۔ یوں تو تمام مخلوق خدا تعالیٰ کی دائمی مہمان ہے، مگر یہ دن ان کی ایک مخصوص مہمانی و ضیافت کا ہے، جس کو رد کرنا گناہ عظیم ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام صیام رمضان فأتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر، جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیا کرے تو ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ اور ان روزوں کی مشروعیت میں یہ بھید ہے کہ یہ روزے ایسے ہیں جیسے پنجگانہ نماز کے ساتھ سنتیں مقرر کی گئی ہیں، جن کی وجہ سے ان لوگوں کے فائدے کی تکمیل ہو جاتی ہے جو اصل نماز سے پورا فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ اور ان روزوں کی فضیلت میں یہ بات ہے، یعنی جو سنتیں ہیں وہ گویا فرض نماز کی تکملہ ہو جاتی ہیں، اس کو کمال تک پہنچاتی ہیں۔ اسی لیے مسئلہ یہ ہے کہ جس فرض نماز کے بعد سنت موکدہ ہو اس کو جلدی ادا کر لینا چاہیے، وظائف وغیرہ میں نہیں لگنا چاہیے، طویل وظائف میں مختصر سی دعا کر کے فوراً سنت موکدہ پڑھ لے، اس کے بعد پھر جو چاہے وظائف کرے یا دعا کرے لمبی۔ اور ان روزوں کی فضیلت میں یہ بات ہے کہ ان کی وجہ سے آدمی کو ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ ایک قاعدہ مقررہ ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 نیکی کے برابر ملتا ہے، اور ان 6 روزوں سے یہ حساب پورا ہو سکتا ہے۔ یعنی 6 روزے کو اگر یہ 30 روزے رمضان کے ہو گئے اور 6 روزے یہ شوال کے ہو گئے، تو کل ملا کے 36 ہو گئے۔ اور چونکہ ایک کا ثواب اللہ تعالیٰ 10 گنا دیتے ہیں، تو اس طرح سے 360 ہو گئے، اور 360 دن ایک سال کے ہوتے ہیں تقریباً، تو یہ پورے سال روزے رکھنے کا ثواب اس طرح سے اس میں مل جاتا ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں، اذا جاء شهر رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین، یعنی جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بہشت کے دروازے کھلتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیطان جکڑے جاتے ہیں۔ چند مسائل ہیں۔ سحری کھا کر روزہ رکھنا اور سحری میں تاخیر کرنا اور افطار میں جلدی کرنا مستحب ہے۔ بغیر سحری کے روزہ تو ہو جاتا ہے، لیکن بلا عذر سحری چھوڑنا خلاف سنت ہے۔ مختلف معاملات ہیں کہ بعض لوگ سحری کھاتے ہی نہیں ہیں، سوتے رہتے ہیں اور اس کی برکت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ سحری کھانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کے کھانے میں برکت ہے، تو برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ سحری کو زیادہ سے زیادہ تاخیر کر کے کھاتے رہنا چاہیے، یعنی تاخیر سے یہ مطلب نہیں کہ وقت ہی گزر جائے۔ بعض گاؤں گوٹ کے لوگوں کے اندر یہ رواج ہے کہ جب تک اذان کی آواز نہیں آتی وہ کھاتے ہی رہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ صبح صادق کا جو وقت ہے، جو طریقہ ہم نے صبح سناتے بھی ہیں، صبح کو الحمدللہ جو ہمارا حدیث شریف کا سبق ہوتا ہے، اس میں یہ سب مسائل بہشتی زیور کے بھی ہم نے بتا دیے ہیں کہ صبح صادق کس کو کہتے ہیں، صبح کاذب کیا ہے اور طلوع آفتاب کیا ہے۔ تو اس کے مطابق جو فجر سے پہلے پہلے تک جو اس کا وقت ہوتا ہے سحری کا، تو وہ اس کا اذان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اذان میں تو دیر سویر ہو جاتی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ روزہ کسی کا ضائع ہو جائے، تو اس کا حساب چارٹ بھی ملتا ہے بازار میں اور تقسیم بھی ہوتا رہتا ہے مفت میں، اور آج کل تو ہر طرح سے وہ پہنچ جاتا ہے، تو اس کے مطابق روزے کو سحری کھاتے رہیں۔ تو تاخیر کرنا سحری کے اندر اور افطار کے اندر جلدی کرنا، جلدی سے مراد پھر یہی نہیں ہے کہ فوراً ہی جیسے ہی وقت ہوا ایک سیکنڈ بھی گزارے بغیر روزہ کھول لیا، بلکہ اس میں جو ہے جیسے ہی یہ یقین ہو جائے کہ وقت ہو گیا، اب اس کے بعد دیر کرنا مناسب نہیں ہے۔ مستحب یہ کہ فوراً افطار کرے، استغنا نہ دکھائے۔ حقہ بیڑی پان وغیرہ سے روزہ افطار کرے گا تو افطار صحیح ہو جاتا ہے لیکن بہتر نہیں ہے. بعض لوگوں کو سگریٹ کی اتنی عادت ہوتی ہے, دھوئیں کے انجن بنے ہوئے ہوتے ہیں, دھوئیں کے انجن, تو ان کو اتنی سخت طلب ہوتی ہے چائے اور پان اور بیڑی کے جو عادی ہوتے ہیں ان پہ روزہ سخت بھی گزرتا ہے, تو وہ ان کو بعض لوگوں کو جو ہے حقہ چاہیے ہوتا ہے, سگریٹ ہی چاہیے ہوتا ہے سب سے. رگوں میں انجیکشن لگانا جائز ہے. فرمایا کہ رگوں میں مسامات کے ذریعے اگر کوئی چیز روزے دار کے بدن میں پہنچائی جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا, یعنی کوئی دوا وغیرہ کی ضرورت ہو تو انجیکشن لگوا سکتے ہیں, اس لیے انجیکشن سے روزے پر کوئی خرابی نہیں آتی. روزے میں انجیکشن کی طرح گلوکوز چڑھانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا. اگر کسی کو کمزوری ہے اور بہت زیادہ کمزوری ہے اور ڈاکٹر کہے کہ شوگر کی کمی ہے تو وہ انجیکشن سے گلوکوز لگا سکتے ہیں. روزے کی حالت میں کان میں تیل اور دوا ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے لیکن پانی پہنچنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. ناک میں دوا ڈالنے اور پانی پہنچانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اور اسی طرح حلق میں پہنچنے سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے. لہذا غسل جنابت میں یا وضو میں غرغرہ اور استنشاق یعنی ناک کے اندر پانی ڈال کر اس کو صاف کرنا, تو معمولی سا ڈالے, زیادہ اندر پانی نہ ڈالے کہ وہ نرم ہڈی کے اندر پہنچ جائے, اس سے روزہ جاتا رہے گا, خیال رکھنا چاہیے. آنکھ میں دوا ڈالنے سے اور سرما لگانے سے روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی, روزہ بدستور باقی رہتا ہے اگرچہ اس کا اثر حلق میں کیوں نہ محسوس ہو. یعنی آنکھ میں دوا ڈالنے سے بعض اوقات فوراً حلق میں اثر محسوس ہوتا ہے لیکن اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں آتا, کان میں ڈالنے سے آتا ہے. اگر مسواک کرتے وقت اس کا ریشہ حلق میں داخل ہو کر پیٹ میں پہنچ جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا. روزے میں منجن, ٹوتھ پیسٹ, دنداسا وغیرہ لگانا مکروہ ہے, ان سے احتراز کرنا چاہیے. خصوصاً سحری کے بعد دانت صاف کرتے ہیں اسی دوران سائرن ہو جائے یا وقت ہو جائے, سائرن سے مراد یہ ہے کہ وقت ہو جائے, تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ورنہ روزہ مکروہ ہو جائے گا. ٹوتھ پیسٹ وغیرہ یا منجن لگانا ہو تو پہلے ہی کر لے. مسواک سے کوئی فرق نہیں آتا, مسواک روزے میں جتنی چاہے کر سکتے ہیں. ہاں, یہ جو فلیورڈ مسواک آتی ہے آج کل, اس میں کیمیکل ڈال دیتے ہیں, وہ کیمیکل جو ہے وہ حلق میں نہ چلا جائے اس کا خیال رکھیں, کہ مسواکیں جو پیک والی آتی ہیں اس میں فلیور ڈال دیتے ہیں, کوئی کیمیکل ڈالتے ہیں اس میں. جو مسواک کی قدرتی اپنی جو اجزاء ہیں اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا, کیمیکل وغیرہ جو ڈالتے ہیں اس سے آتا ہے. بس باقی تو مسائل تو بہت ہوتے ہیں, وہ جب جیسی ضرورت ہو اس کے حساب سے پوچھ لیا جائے. نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم, چوتھی فصل. آپ کے نور مبارک کے بعض آثار کے ظاہر ہونے میں آپ کے والد ماجد و جد امجد میں. پہلی روایت, حافظ ابو سعید نیشاپوری نے ابی بکر بن ابی مریم سے, انہوں نے سعید بن عمر انصاری سے, اور انہوں نے اپنے باپ سے, اور انہوں نے کعب الاحبار سے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک جب عبد المطلب میں منتقل ہوا اور وہ جوان ہو گئے تو ایک دن حطیم میں سو گئے. جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ آنکھ میں سرما لگا ہوا ہے, سر میں تیل پڑا ہوا ہے, اور حسن و جمال کا لباس زیب بر ہے. ان کو سخت حیرت ہوئی کہ کچھ معلوم نہیں یہ کس نے کیا ہے. ان کے والد ان کا ہاتھ پکڑ کر کاہنان قریش کے پاس لے گئے اور سارا واقعہ بیان کیا. انہوں نے جواب دی, کاہن ہوتے تھے اس زمانے میں, جادوگر اور کاہن کا پیشہ بھی کرتے تھے, وہ ان کے قبضے میں کچھ جنات وغیرہ ہوتے تھے, ان سے وہ بازی غیب کی باتیں معلوم کر لیا کرتے تھے, تو ان کے پاس لے گئے. انہوں نے جواب دیا کہ معلوم کر لو کہ رب السماوات نے اس نوجوان کو نکاح کا حکم فرمایا ہے. چنانچہ انہوں نے اول قبل یعنی حضرت عبداللہ کو چنانچہ انہوں نے اول قیلہ سے نکاح کیا اور ان کی وفات کے بعد فاطمہ سے نکاح کیا اور وہ عبداللہ آپ کے والد ماجد کے ساتھ حاملہ ہو گئیں اور عبد المطلب کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کی پیشانی میں چمکتا تھا اور جب قریش میں قحط ہوتا تھا تو عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ کر جبل ثبیر کی طرف جاتے تھے اور ان کے ذریعے سے حق تعالیٰ کے ساتھ تقرب ڈھونڈتے اور بارش کی دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ببرکت نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے باران عظیم مرحمت فرماتے ہیں۔ دوسری روایت، ابو نعیم اور خرائطی اور ابن عساکر نے طریق عطا سے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب عبد المطلب اپنے فرزند عبداللہ کو نکاح کرنے کی غرض سے لے کر چلے تو ایک کاہنہ پر گزرے جو یہودی ہو گئی تھی اور کتب سابقہ پڑھی ہوئی تھی، اس کو فاطمہ خشعمیہ کہتے تھے۔ اس نے عبداللہ کے چہرے میں نور نبوت دیکھا تو عبداللہ کو اپنی طرف بلایا مگر عبداللہ نے انکار کر دیا۔ تیسری روایت، جب ابرہہ بادشاہ اصحاب فیل خانہ کعبہ کے منہدم کرنے کو مکہ پر چڑھ آیا، عبد المطلب چند آدمی قریش کے ساتھ لے کر جبل ثبیر پر چڑھے، اس وقت نور مبارک عبد المطلب کی پیشانی میں گول بطور ہلال کے نمود ہو کر خوب درخشاں ہوا، یہاں تک کہ شعاع اس کی خانہ کعبہ پر پڑی۔ عبد المطلب نے یہ بات دیکھ کر قریش سے کہا کہ پھر چلو، یہ نور اس طرح میری پیشانی میں جو چمکا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم لوگ غالب رہیں گے۔ اور عبد المطلب کے اونٹ ابرہہ کے لشکر کے لوگ پکڑ کر لے گئے اور عبد المطلب ان کو چھڑانے کو ابرہہ کے پاس گئے، ان کی صورت دیکھتے ہی اس نے بعین جہت کی عظمت اور محابت نور شریف کی ان کے چہرے سے نمایاں تھی، ان کی نہایت تعظیم کی اور تخت سے اتر بیٹھا اور ان کو اپنے برابر بٹھلایا۔ بالجملہ اس ایسی عظمت نور مبارک کی تھی کہ بسبب اس کے بادشاہ ہیبت میں آ جاتے اور تعظیم و تکریم کرتے۔ ما فیہ الا همام قد سما عظما او سید النحو فعل الخیر مبتدر، آپ کے سلسلہ نسب میں سب بڑے ہی بڑے ہیں جو عظمت میں شان رکھتے ہیں یا ایسے سردار ہیں کہ فعل خیر کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔ حتی بدا مشرقا من والدیہ وقد تجملت بحلاہ الشمس والقمر، یہاں تک کہ آپ منور ہو کر اپنے والدین سے ظاہر ہوئے اور حالت یہ تھی کہ آپ کے انوار سے شمس و قمر بھی صاحب جمال ہو گئے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به العصور، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اسی برکات سے نوازے، رمضان المبارک کے پورے مہینے کی برکات سے نوازے، ہر لمحے کی اللہ تعالیٰ قدر کی توفیق نصیب فرما دے، خوب رحمتوں اور برکتوں کو لوٹنے کا ذریعہ بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔